فصل المحصورات أربع إحداها الموجبة الكلية كقولك كل إنسان حيوان والثانية الموجبة الجزئية نحو بعض الحيوان أسود والثالث الصالبة الكلية نحو لا شيء من الزنجي بأبيض والرابعة الصالبة الجزئية نحو بعض الإنسان ليس بأسود. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ قضیہ حملیہ جو ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے چار قسم پر ہے. اگر اس کا موضوع شخص معین ہو چاہے ایک ہو یا زیادہ، لیکن جب وہ معین ہو تو اس کو قضیہ شخصیہ اور اسی طرح قضیہ مخصوصہ کہتے ہیں، اور اگر اس کا موضوع جو ہے وہ جزی نہیں ہے بلکہ کلی ہے تو پھر وہ حکم کلی کی حقیقت پر لگایا گیا ہوگا یا اس کے افراد پر. اگر اس کی حقیقت پر حکم لگایا گیا ہے تو یہ قضیہ تبعیہ کہلاتا ہے، جیسے الانسان نوعن بئی، تو یہ نوع ہونے کا حکم انسان کی حقیقت پر لگایا گیا. حقیقت کے اعتبار سے انسان کیا ہے؟ نوع ہے. افراد پر نہیں یہ حکم لگا، کیونکہ انسان کے افراد وہ نوع نہیں ہیں، وہ تو جزی ہیں بھائی. یا اسی طرح الحیوان جنس بھائی، حیوان کیا ہے؟ جنس ہے بھائی. یا جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی، الرجل خیر من المرأة، تو یہ کہ رجل جو ہے عورت سے بہتر ہے. اب یہ حکم افراد پر نہیں لگایا گیا بلکہ کس پر لگایا گیا ہے؟ رجل کی حقیقت پر، اس کی جنس پر حکم لگایا گیا بھائی. اور اگر حکم افراد پر لگایا گیا ہو تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں افراد کی مقدار بیان ہوگی کلیت اور بعضیت کے اعتبار سے، یہ بیان نہیں ہوگی. اگر کلیت اور بعضیت کے افراد کے اعتبار سے افراد کی مقدار بیان ہو کہ کل پر یہ حکم ہے یا بعض پر یہ حکم ہے، تو اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں بھائی، قضیہ محصورہ. جیسے کل انسان حیوان بھائی، ہر انسان حیوان ہے. یا جیسے بعض الحیوان انسان، بعض حیوان کیا ہیں؟ انسان ہیں. تو یہ قضیہ محصورہ کہلاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ حصر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، تو یہاں بھی حکم کو کل یا بعض افراد پر بند کر دیا گیا ہے. اور اگر کلیت اور بعضیت کو بیان نہ کیا گیا ہو، ویسے ہی افراد پر حکم لگا دیا گیا، تو اس کو قضیہ مہملہ کہتے ہیں. جیسے الانسان فی خسر، انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے. انسان کے افراد خسارے میں ہیں، یہ بیان نہیں کہ کل افراد خسارے میں ہیں یا بعض افراد خسارے میں ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب آپ بتائیے، مثلا میں لکھ رہا ہوں، یہ کون سا قضیہ ہوگا؟ شاباش، کیونکہ میں اپنی ذات پر لکھنے کا حکم لگا رہا ہوں، تو معین اور مخصوص فرد پر یا مخصوص افراد پر، تو یہ قضیہ شخصیہ ہوا اس بھائی. اور اسی طرح اگر میں کہتا ہوں مثلا بعض انسان جنتی ہیں، یہ کون سا قضیہ ہوا؟ قضیہ محصورہ. شاباش بھائی، شاباش. اور اگر بعض کے بجائے صرف میں یہ کہوں انسان جنتی ہیں، تو یہ کون سا ہو جائے گا؟ قضیہ محملہ ہو جائے گا، کہ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ بعض ہیں یا کل ہیں بھائی. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیے، ان کے اندر مناطقہ جو ہے وہ قضیہ محصورہ سے بحث کرتے ہیں. مناطقہ کس سے بحث کرتے ہیں؟ قضیہ محصورہ سے بحث کرتے ہیں. تو لہذا آگے اس قضیہ محصورہ کی تقسیم کرنے لگے ہیں، اور یہ آپ کو بتلائیں گے کہ قضیہ محصورہ جو ہے وہ چار قسم پر ہے. چار قسم پر آسان سی بحث ہے بھائی. کہ قضیہ محصورہ کتنی قسم پر ہے؟ چار قسم پر ہے، کہ اس قضیہ محصورہ کے اندر جس میں کلیت اور بعضیت بیان کی گئی ہے، اس میں یا تو حکم کا ایک شے کا دوسری شے کے لیے حکم کا ثبوت ہوگا یا اس کی نفی ہوگی. اگر ثبوت ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا کل پر حکم لگایا گیا ہوگا یا بعض پر حکم لگایا گیا ہوگا. اور اگر نفی کی گئی ہے تو بھی یا تو کل سے نفی کی گئی ہوگی یا بعض سے، تو چار قسمیں ہو جائیں گی بھائی. اگر کل کے لیے اثبات ہے تو اس کو کہتے ہیں موجبہ کلیہ. بھئی اثبات ہو تو اس کو کیا کہتے تھے؟ قضیہ کو موجبہ کہتے تھے. اور اگر نفی ہو تو اس کو کیا کہتے تھے؟ سالبہ. تو بس موجبہ اور سالبہ پھر دو دو قسم پر اس کے اندر ہو گئے. اگر کل پر اس ثبوت شے کا حکم لگایا گیا تو یہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ. اور اگر بعض پر کے لیے ثبوت شے کا حکم ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ موجبہ جزیہ. بعض پر موجبہ جزیہ. اگر کل پر ہو، کل کے لیے اثبات شے ہو تو موجبہ کلیہ، اگر بعض کے لیے اثبات شے ہو تو موجبہ جزیہ. اسی طرح سالبہ کے اندر بھی اگر کل سے نفی کی گئی ہو تو سالبہ کلیہ، اور اگر بعض سے نفی کی گئی ہو تو سالبہ جزیہ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آسان سی بحث ہے بھائی. دیکھیے فصل احاد فصل، یہ فصل ہے. المحصورات اربع، محصورات چار ہیں، یعنی قضیہ محصورہ کتنے ہیں؟ چار ہیں. احداہ الموجبت الکلیت، ان میں سے ایک جو ہے وہ موجبہ کلیہ ہے. موجبہ کلیہ کا کیا معنی؟ موجبہ سے کیا پتا چلا؟ ثابت، یعنی ایک شے کا ثبوت ہوگا دوسری شے کے لیے. اور کلیہ سے کیا پتا چلا؟ تمام افراد پر یہ حکم ہوگا. کقولی کا، جیسے آپ کا یہ قول، کل انسان حیوان بھائی، ہر انسان حیوان ہے. تو یہاں حیوان ہونے کا حکم لگایا گیا انسان پر، یعنی حیوان ہونے کا اثبات ہے انسان کے لیے، تو موجبہ ہوا. اور پھر کل انسان، ہر انسان پر یہ حکم لگایا گیا تو یہ کلیہ ہوا. کون سا؟ کلیہ. تو یہ ہوا موجبہ کلیہ. وثانیت الموجبت الجزئیت، اور دوسری قسم کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ ہے. نحو بعض الحیوان اسود، بعض حیوان کیا ہیں؟ اسود ہیں، سیاہ ہیں. بعض حیوان کالے ہیں بھائی. دیکھیے ہاتھی کالا ہے، بھینس کالی ہے، سانپ کالا ہے، اور اسی طرح بعض حیوانات کا کوا کالا ہے، لیکن تمام تو نہیں ہے. تو بعض پر یہ حکم لگایا گیا تو یہ کون سا قضیہ ہوگا؟ موجبہ جزئیہ بھائی. وَالثَّالِثُ الثَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ، اور تیسرا جو ہے، وَالثَّالِثَةُ الثَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ، اور تیسرا جو ہے وہ ثالبہ کلیہ ہے. نَحْوُ لَا شَيْءَ مِنَ الزَّنْجِيِّ بِأَبْيَضَ، زنجی کہتے ہیں حبشی کو بھائی، حبشی کو. لا شیء من الزنجیر، کوئی بھی چیز حبشی میں سے، یعنی کوئی بھی حبشی وہ سفید نہیں ہے بھائی. بھائی حبشی کہتے ہی اس کو ہیں جس کا رنگ کالا ہو، رنگ کالا نہیں تو اس کو تو حبشی کہتے ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی حبشی کالا نہیں ہے. لا شیء من، کوئی بھی حبشی سفید نہیں ہے. کوئی بھی حبشی سفید نہیں ہے. تو یہاں سفید ہونے کا ثبوت ہے یا نفی ہے؟ نفی ہے. اور بعض سے ہے یا سب حبشیوں سے؟ سب سے. تو یہ کلیہ ہوا. اور سالبہ یا موجبہ؟ سالبہ. تو سالبہ کلیہ ہوا. یہ کیا ہوا؟ سالبہ کلیہ. تو کہتے جیسے لا شیء من الزنجیر، یہ بھی ابیض، کوئی حبشی سفید نہیں ہے. والرابعۃ الثالبۃ الجزئیۃ، اور چوتھی قسم جو ہے وہ ثالبہ جزئیہ ہے. نحو جیسے کہ بعض الانسان لیس باسودا، بعض انسان جو ہیں وہ کالے نہیں ہیں. بعض انسان کالے نہیں ہیں. اب دیکھیے کالے ہونے کا اثبات کیا گیا یا نفی کی گئی؟ نفی. تو یہ ہے ثالبہ. اور تمام انسانوں سے یا بعض انسانوں سے؟ بعض سے. تو ہوا جزیہ. تو یہ کیا کہلائے گا؟ ثالبہ، ثالبہ جزیہ بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا قضیہ محصورہ کے اندر کسی شے کا اثبات ہوگا یا کسی شے کی نفی، اگر اثبات ہو تو موجبہ، اگر نفی ہو تو طالبہ. پھر اثبات یا تو تمام افراد کے لیے ہوگا یا بعض افراد کے لیے، اگر تمام افراد کے لیے اثبات ہو تو موجبہ کلیہ، اور اگر بعض افراد کے لیے اثبات ہو تو موجبہ جزیہ، اور اگر نفی ہو تو وہ بھی اسی طرح، یا تو نفی ہوگی تمام افراد سے یا بعض افراد سے، اگر تمام افراد سے نفی ہو تو سالبہ کلیہ، اور اگر بعض افراد سے نفی ہو تو سالبہ جزیہ. بھائی فصل الذي يبين به كمية الافراد من الكلية والبعضية يسمى سورا. اب یاد رکھیے یہ جو کلو اور بعضو جس کے لیے افراد کی مقدار بیان کی گئی کہ حکم سب پر ہے یا بعض پر، یہ جو لفظ ہیں جن کے لیے کل یا کلیت یا بعضیت کا پتہ چلتا ہے، مثلا ابھی مثالیں گزری، یہاں کلیت کا پتہ کس لفظ سے چل رہا تھا؟ کلن سے، اور بعضیت کا پتہ کس لفظ سے چل رہا تھا؟ بعضن کے لفظ سے. یہ جو لفظ ہیں، یہ جو کلیت اور بعضیت کو بیان کرتے ہیں، اس کو سور کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ سور. یہ ماخوذ ہے اصل میں سور البلد سے، سور البلد، بلد شہر، اور سور البلد یہ جو شہر کے گرد قدیم زمانے کے اندر دیوار بنائی جاتی تھی حفاظت کے لیے. بھائی تو یہ جو شہر کے ارد گرد یہ دیوار چار دیواری ہوتی، اس کو سور البلد کہا جاتا تھا. کیا کہتے تھے؟ سور البلد. اور تو جسے شہر پناہ بھی کہتے ہیں بھائی، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شہر پناہ. بھائی تو یہ جو دیوار بنائی جاتی تھی شہر کے گرد، اس کو سور البلد کہا جاتا. اور جس طرح یہ دیوار شہر کی حد بندی کر دیتی تھی، کیا کرتی تھی؟ شہر کی حد بندی کر دیتی تھی. بھائی اسی طرح یہ کلو اور بازو کے لفظ بھی یہ اس موضوع کی حد بندی کر دیتے ہیں کہ حکم تمام افراد پر ہے یا بعض پر، یہ بیان کر دیتے ہیں، ان کی حد بندی کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سور کہا جاتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو اب اس فصل کے اندر بھائی بتلائیں گے کہ چار قسمیں ہم نے آپ کو بتا دی، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، طالبہ کلیہ، طالبہ جزیہ. ان میں سے ہر ایک کا سور بیان کریں گے بھائی، کہ کون کون سے لفظ ہیں جو طالبہ، جو موجبہ کلیہ کے لیے آئیں گے، جن سے کلیت کا فائدہ ہوگا، کون سے لفظ ہیں جو موجبہ جزیہ کے لیے آئیں گے جن سے جزیت کا فائدہ ہوگا، کون سے لفظ ہیں جو طالبہ کلیہ کے لیے آئیں گے جن سے کل افراد کی سے حکم کی نفی ہوگی، اور کون سے سور جو ہیں وہ طالبہ جزیہ کے لیے آئیں گے استعمال ہوتے ہیں وہ بیان ہوں گے. بھائی آسان سی بات ہے، دیکھیے بھائی، فصل ایہذا فصل، یہ فصل ہے، الذي يبين به كمية الافراد من الكلية والبعضية يسمى سورا. وہ چیز، وہ لفظ، یبین بہ، کہ جس کے ذریعے بیان کیا جاتا ہو، کمیت الافراد، افراد کی مقدار کو، الذی وہ لفظ بھائی مراد ہے، وہ لفظ جس کے ذریعے افراد کی مقدار کو بیان کیا جاتا ہے، من الکلیت والبعضیت، یعنی کہ کلیت اور بعضی، یہ وہ کمیت کا معنی بتلا رہے ہیں بھائی. کمیت افراد سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کلیت اور بعض، یعنی کل ہونا یا بعض ہونے کو بیان کیا جاتا ہے. یوسم ماسورن، اسے سور کہتے ہیں، اسے سور. الذی یبین بہ کمیۃ الافراد من الکلیۃ والبعضیۃ یسمی سورا، وہ لفظ جس کے ذریعے افراد کی مقدار کو بیان کیا جاتا ہے یعنی کلیت اور بعضیت کو، یسمی سورا، اسے سور کہتے ہیں. وہ ماخوذ من سور البلد، اور یہ ماخوذ ہے سور البلد سے، یہ سور کا لفظ سور البلد سے اخذ کیا گیا ہے، اس سے لیا گیا ہے.
وسور آپ بتلانے لگے ہیں بھائی وسور الموجبت الکلیت کل ولام الاستغراق موجبہ کلیہ کا سور ایک تو کل کا لفظ ہے بھائی ولام الاستغراق اور دوسرا کیا ہے لام استغراق بھائی یہ جو الف لام ہے یاد رکھیے الف لام یہ اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے بعض اوقات حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے ذریعے افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے حقیقت کی طرف اشارہ جیسے ابھی کل بلکہ آج میں نے مثالیں ذکر کی الانسان الانسان نوعن بھائی تو یہ الف لام جو آیا اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ حقیقت کی طرف بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی جی اور بعض اوقات اس کے ذریعے افراد تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو اس صورت میں اس کو لام استغراق کہتے ہیں جیسے وہی مثال الانسان فی الخسر جیسے آیت میں آتا ہے بھائی ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں یہ تمام کا معنی کہاں سے آیا بھائی یہ الف لام سے آیا ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان کس میں ہیں خسارے کیونکہ الف لام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اشارہ یا تو حقیقت و ماہیت کی طرف ہوگا یا کس کی طرف ہوگا افراد کی طرف پھر اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں کس کی طرف اشارہ ہو تمام افراد کی طرف تو دیکھیے ابھی تمام کے ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں بھائی ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں تو یہ تمام میں نے کس کا معنی کیا یہ الف لام کا معنی کیا بھائی اس نے تمام کا فائدہ دیا بھائی تمام افراد کی طرف اشارہ اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی الف لام استغراقی تو ایک تو کلن کا لفظ ہے بھائی وہ اوپر پڑھ چکے کس کی بات کس کے سور کی بات چل رہی ہے موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ اس کا سور جو ہے کلن ہوگا ولام الاستغراقی اور لام استغراق ہوگا وسور الموجبت الجزئیتی اور موجبہ جزئیہ کا سور جو ہے بعضوں و واحد من الجسم جمادو یہ عبارت بھائی کو معلوم ہوتا ہے کسی کاتب سے یہاں کتابت میں غلطی ہوئی بھائی بازو اور واحدو کو الگ ذکر کرتے اور پھر کہتے نحو جیسے کہ بعض من الجسم جماد پھر پورے جملے کے ساتھ اس کی مثال ذکر کی جاتی آگے دیکھیں گے آپ کہ لفظوں کے لفظ دیکھیے سور بیان ہو رہے ہیں نا تو لفظوں کو الگ بیان کریں گے یہ فلاں قضیے کا سور ہے یہ فلاں قضیے کا سور ہے یہ فلاں کا پھر آگے مثال اس کی دیتے ہیں پھر اس کی مثال دیتے ہیں لیکن بہرحال تمام نسخوں میں اسی طرح ملتا ہے یہ کوئی ابتدائی شروع میں کہیں کسی سے غلطی ہوئی ہے اور پھر اسی طرح چلتا آیا ہے بھائی جی تو بہرحال مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اس سے بھی کہتے ہیں موجب کس کی بات چل رہی ہے موجبہ جزیہ موجبہ یعنی ثبوت شہود موضوع کے لیے اور جزیہ یعنی بعض افراد کے لیے شے کا ثبوت ہو کل افراد کے لیے نہ ہو اس کے لیے بازو اور واحد کے لفظ ہیں بھائی بازون اور واحد جیسے دیکھیے یہ ایک دو مثالیں انہوں نے اکٹھی کر دی بھائی جیسے صرف بازو کے ساتھ بنائیں بازم من الجسم جمادو بازم من الجسم جمادن بازم من الجسم جمادن بعض جسم جو ہیں وہ بے جان ہیں جماد کا کیا معنی بے جان بھائی بے حس بھائی یہ تیسری نوع بھائی ایک تو ہیں حیوانات دوسرے ہیں نباتات یہ پودے وغیرہ اور تیسری یہ جمادات بھائی پتھر وغیرہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں یہ سب کس میں داخل ہیں جمادات میں بھائی تو جماد بے جان کو کہتے ہیں مثلا تو کس کی بات چل رہی ہے؟ موجبہ جزیہ کا سور وہ بازن اور واحدن ہوگا بھائی، بازن اور واحدن. جیسے آپ کہیں بازن من الجسم جمادن، بعض جسم کیا ہیں؟
جماد
ہیں بھائی. تمام جسم تو بے جان نہیں، حیوان بھی تو جسم رکھتا ہے، وہ جسم کیا ہے؟ جاندار ہیں بھائی. ہاں البتہ بعض جسم کیا ہیں؟ بے جان ہیں، پتھر ہے اور پتھر ہے، پانی ہے، اور یہ تمام چیزیں بھائی جتنی بے جان، یہ آپ کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں کس میں داخل ہیں؟ جمادات کے اندر داخل ہیں، سب بے جان چیزیں ہیں جی. یہ پہلی مثال کیا ذکر کی؟ بعض من الجسم جماد، بعض جسم کیا ہے؟ جماد. یا واحد من الجسم جماد، اس کا بھی وہی معنی ہے، واحد من الجسم جماد، ایک جسم میں سے جماد ہے، یعنی بعض مراد وہی ہے بھائی، بعض جسم کیا ہیں؟ جماد ہیں، بے جان ہیں بھائی. مثالیں سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیا ہے؟ بعض من الجسم جماد، دوسرا واحد من الجسم جماد، انہوں نے ملا دیا دونوں کو بھائی. تو عبارت اصل میں تو یوں ہونی چاہیے تھی، والسور الموجبت الجزئیت بعض وواحد نحو بعض وواحد من الجسم جماد. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو نحو کے ساتھ پھر الگ جملے میں ذکر ہوتے یہ جماد بے جان کو کہتے ہیں بھائی. اسی طرح بھائی یہ عربی مہینوں، اسلامی مہینوں کے نام جو ہیں، اس میں پانچواں اور چھٹا مہینہ کیا ہے؟ پہلا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، آگے ہاں یہ عام رائج غلطی ہے مولانا، عام رائج غلطی آپ کو ملے گی بھائی. یہ جمادی الاول کہتے ہیں، جمادی الثانی یہ غلط ہے بھائی. یہ لفظ ہے جمادہ، جمادہ دال پر کھڑی زبر ہے، یہ لکھتے یا ہیں ساتھ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جمادہ لفظ ہے، اور پھر یہ لفظ مؤنث ہے، جمادہ معرفہ ہے اور مؤنث ہے، تو پھر آگے اس کی صفت لائی جاتی ہے، صفت بھی معرفہ اور مؤنث ہونی چاہیے، لہذا جمادہ الاولا، جمادہ الاولا، جمادہ ثانیہ، یہ ہے صحیح لفظ بھائی. یا جمادہ ثانیہ کو جمادہ الاخرہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں بھائی. تو یہ عام رائج غلطی ہے، آپ ہمیشہ یاد رکھنا بھائی، جمادی الاول، جمادی الثانی نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہے، جماد الاولا، جمادہ موصوف، الاولا اس کی صفت، اور جمادہ الثانیہ، جمادہ موصوف، الثانیہ اس کی صفت بھائی. تو جمادہ کے معنی جمی ہوا، جمع ہوا بھائی، منجمد، منجمد. تو یہ قدیم نام ہے مہینوں کے، کہیں ان مہینوں کے اندر پانچواں اور چھٹا مہینہ، ان میں سردی پڑی ہوگی اور اس کی وجہ سے پانی وغیرہ جم گیا ہوگا، تو اس کی نام ہی کیا رکھتی ہے ان مہینوں کا؟ جمادہ بھائی، جمادہ الاولا اور جمادہ الثانیہ بھائی. والسور الصالبۃ الکلیۃ لا شیء ولا واحدا، اور صالبہ کلیہ بھائی جس میں نفی ہو اور تمام افراد سے نفی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صالبہ کلیہ. اور صالبہ کلیہ کا سور جو ہے لا شیء ولا واحدا، لا شیء اور لا واحد ہیں، جیسے نحو لا شیء من الغراب بابیض، غراب کہتے ہیں کوے کو، کوئی کوا سفید نہیں ہے، لا شیء من الغراب، کوئی بھی کوا سفید نہیں ہے، ولا واحد من النار ببارد، اور کوئی ایک آگ بھی ٹھنڈی نہیں ہے، کوئی آگ بھی ٹھنڈی، بارد ٹھنڈی بھائی، کوئی آگ بھی ٹھنڈی نہیں ہے. تو دیکھیے یہ صالبہ کلیہ ہوا بھائی، تو اس کا سور کیا ہوا؟ لا شیء اور لا واحدہ. اور اسی طرح تیسرا سور اسی سالبہ کلیہ کا ووقوع النکرہ تحت النفی، نکرہ کا تحت النفی واقع ہونا، بھائی نکرہ جب تحت النفی آئے، آپ نح میں پڑھ چکے ہوں گے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، نکرہ سیاق اس بات میں آئے تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے، اور نکرہ تحت النفی آئے یعنی سیاق نفی میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی رجل، نفی ہے یا اس بات ہے؟ اس بات ہے. میرے پاس ترجمہ کیا کریں گے؟ میرے پاس ایک آدمی آیا، ایک آدمی آیا. دیکھو ایک آدمی کے ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں، جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا. اسی پر میں ذرا دیکھیے نفی داخل کرتا ہوں، ما جاءنی رجل، اب یہ نفی آ گئی. اور اب ترجمہ یہ نہیں کریں گے میرے پاس ایک آدمی نہیں آیا، بلکہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا. ما جاءنی رجل، میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا. بھائی کوئی آدمی نہیں آیا، تو دیکھیے نکرہ رجل نکرہ ہے اور تحت نفی آیا، اس سے پہلے نفی آ گئی، تو یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ عموم کا. اب صرف ایک رجل کے آنے کی نفی نہیں بلکہ تمام رجل کے آنے کی نفی ہو گئی بھائی. تو یہ ہے نکرہ تحت نفی، جب نکرہ تحت نفی ہوئے تو وہ عموم کا فائدہ دے گا، تمام افراد کا احاطہ کر لے گا اور سب کی نفی کر دے گا، یعنی تمام افراد رجل کے آنے کی، تمام افراد رجل سے آنے کی نفی ہو گئی، کوئی بھی نہیں آیا. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نکرہ تحت نفی یہ بھی کیا ہے؟ سور ہے. کس کا؟ سالبہ کلیہ کا. بھائی تو کہتے ہیں وہ وقوع النکرہ تحت النفی، اور نکرہ کا واقع ہونا تحت النفی، نفی کی تحت، نحو ما من ماء الا هو وهو رطب. ما من ماء، ما پہلا نفی کے لیے ہے، نہیں ہے کوئی پانی، الا وهو رطب مگر وہ تر ہے، تر تر یعنی گیلا، کوئی پانی نہیں ہے مگر وہ گیل تر ہے، گیلا ہے، یعنی ہر پانی کا ہر فرد تر ہے، پانی کا ہر فرد تر ہے، گیلا ہے. رطبن بھائی رطبن. اب دیکھیے معنی کے اعتبار سے یہاں اس بات ہے، کیا معنی کیا میں نے؟ پانی کا ہر فرد تر ہے، نفی ہے نہیں، ہاں لیکن لفظوں میں نفی تھی، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظوں کے اعتبار سے سالبہ کلیہ کہیں گے بھائی اس کو. ما من ماء الا وهو رطب، نہیں ہے کوئی پانی مگر یہ کہ وہ تر ہے. تو معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ اس بات ہے اس کے اندر تمام افراد، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو معنی میں بھی نفی ہے. کس طرح نفی ہے؟ پانی کے ہر فرد سے غیر رطب ہونے کی نفی ہے. جب پانی کا ہر فرد رطب ہوا تو معلوم ہوا کوئی بھی فرد غیر رطب نہیں، تو پانی کے تمام افراد سے کیا ہو گئی؟ غیر تر ہونے کی نفی ہو گئی، کہ پانی کا کوئی فرد غیر رطب نہیں ہے، سب کے سب کیا ہیں؟ رطب ہیں. جی معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے ما من ماء الا وهو رطب، نہیں ہے کوئی پانی مگر وہ تر ہے. وسور سالبت الجزئیتی، اور سالبہ جزئیہ کا سور جو ہے، لیس بعضو، یا تو کیا ہوگا؟ لیس بعضو کا قولی کا، جیسے آپ کہتے ہیں لیس بعض الحیوان بحمار، نہیں ہے بعض حیوان گدے، بعض حیوانات گدے نہیں ہیں، بعض حیوانات گدے نہیں ہیں. تو یہ اب تمام حیوانات سے گدے ہونے کی نفی کی، یا بعض حیوانات سے؟ بعض سے. تو یہ کیا ہوا؟ سالبہ جزیہ، سالبہ جزیہ. تو اس کا پہلا سور کیا ذکر کیا؟ لیسا بازو، اور دوسرا سور و بازو لیسا، اور بازو لیسا، یہاں بازو کے لفظ کو مقدم کیا اور لیسا کو مؤخر. بھائی پیچھے جو تھا نا لیسا بازو، یہ تو اسی طرح اکٹھے رہتے ہیں، لیسا کے ساتھ ہی بازو آتا ہے. جیسے جملہ بنایا لیسا باز الحیوان بحمار، دیکھا لیسا کے فوراً بعد کیا آیا جملے میں؟ باز، دونوں اکٹھے ہیں. لیکن اگر بازو پہلے ہو اور لیسا بعد میں ہو تو پھر الگ الگ ہو جائیں گے. بازو داخل ہو جائے گا موضوع پر اور لیسا داخل ہو جائے گا محمول پر. بھائی جیسے دیکھیے کما تقولو, جیسے آپ کہتے ہیں باز الفواکہ لیس بحلو, آپ کی کتابوں میں حلو ہے, وہ مشدد ہے, وہ مشدد نہیں ہونا چاہیے بھائی. بحلو بحلو, حلو کہتے ہیں میٹھے کو بھائی, حلو. باز فواکہ پھل بھائی, پھل یہ فاقحہ کی جمع ہے فواقح بھائی. بعض الفواقح لیس بحلوین, بعض پھل میٹھے نہیں ہوتے, بعض پھل میٹھے نہیں ہیں, بعض پھل میٹھے نہیں ہیں. تو دیکھیے بعض الفواقح, بعضو داخل ہوا موضوع پر اور لیس بحلوین, لیس کس پر داخل ہوا محمول پر بھائی, یہ الگ ہو گئے. تو بہرحال چاہے اکٹھے آئیں یا الگ آئیں یہ سور ہے سالبہ جزیہ کا. اعلم جان لے جی. آگے اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ تو ہم نے عربی کے زبان کے اعتبار سے کچھ سور ذکر کر دیے جن کے ذریعے کلیت اور بازیت کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن ہر زبان میں اپنے اپنے سور ہوتے ہیں جن کے ذریعے کلیت اور بازیت کو بیان کیا جاتا ہے بھائی. ہر زبان کے اپنے اپنے سور ہوں گے جس میں بات کے ذریعے کلیت بیان ہوگی اور بات کے ذریعے جزئیت بیان ہوگی بھائی. جیسے ایک فارسی کی مثال ایک ذکر کر دیں گے بس, صرف یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھیے ہر زبان میں اپنے اپنے سور ہیں بھائی. اعلم جان لے تو ان فی کل لسان سورن, کہ ہر زبان کے اندر سور ہوتا ہے. سورن دیکھیے انا انا وغیرہ کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں, اور انا اور انا ایک اسم چاہتے ہیں ایک خبر, اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ان کے بعد اگر جار مجرور آئے تو ان کو یاد رکھیے ہمیشہ ان کی خبر بناتے ہیں اور اسم پھر اس کا مؤخر ہوتا ہے, اسی لیے آگے سورن فی کل لسان سورن. یہ انا کا اسم مؤخر ہے اور یہ اسی وجہ سے منصوب ہے کہ انا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. اور پھر سور نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد یخصھا فعل آ رہا ہے, اور یاد رکھیے نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ صفت. اور پھر ترجمہ کیسے کرتے ہیں, ایک ہے موصوف ایک صفت, موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں اردو میں بھائی, ایسا یا ایسی. تو دیکھیے یہ سور موصوف ہے, یخصھا فعل اس کی صفت ہے, تو سور سے پہلے میں ایسا کا لفظ لاؤں گا بھائی. دیکھیے اعلم تو جان لے ان فی کل لسان سورا یخصھا, کہ بے شک کہ جان لے تو کہ ہر زبان میں ایسا سور ہوتا ہے یا خصوصا کہ وہ خاص ہوتا ہے اس زبان کے ساتھ, کہ وہ خاص ہوتا ہے زبان, یا خصو کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ راجے ہے سور کو, کہ وہ سور خاص ہوتا ہے. ہاں زبان ہاں جو ہے یہ لسان کو راجے بھائی, ہر زبان میں کیا ہوتا ہے سور, کہ جان لے تو کہ ہر زبان میں ایسا سور ہوتا ہے یا خود سوہا جو خاص ہوتا ہے اس زبان کے ساتھ. ففل فارسیتی لفظ ہر سور الموجبت الکلیتی, پس فارسی زبان کے اندر لفظ ہر جو ہے ہر کا لفظ یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے. کس کا سور ہے؟ موجبہ کلیہ کا سور ہے. جیسے بھائی جیسے کوئی مثال بنا لیں بھائی, شیر آ رہا ہے اس کے اندر بھی ہر کا لفظ ہے. ہر انسان حیوانست, ہر انسان حیوانست, ہر انسان حیوان ہے. تو دیکھو انسان کے بعض افراد پر حکم لگایا تمام افراد پر, تمام افراد. تو دیکھو یہ تمام افراد کے لیے اس بات ہوا, اور تو یہ موجبہ کلیہ ہوا, اور اس میں کون سا سور استعمال ہوا موجبہ کلیہ کے لیے؟ ہر کا لفظ استعمال ہوا بھائی. کا قول شاعری, جیسے کہ شاعر کا قول ہے, بیت شعر کو کہتے ہیں شعر بھائی. ہا ہر آنکس کے دربندے حرص افتاد، دہد خرمن زندگانی بباد، ہر آنکس کے دربندے حرص افتاد، آن کا معنی ہے وہ، کس کا معنی ہے شخص، ہر وہ شخص کے دربندے حرص، بند کہتے ہیں جال کو، قید کو، بند کسے کہتے ہیں؟ قید کو اور جال کو، حرص لالچ کو بھائی، لالچ، افتاد واقع ہونا، واقع ہونا، ہر وہ شخص کے جو لالچ کے جال، در کا معنی ہے میں، ہر وہ شخص جو لالچ کے جال میں افتاد واقع ہو جائے، لالچ کے جال میں پڑ جائے، یا یوں کہیں ہر وہ شخص جو لالچ کے جال میں پھنس جائے، اس میں واقع ہو جائے یعنی اس میں پھنس جائے، دہد دیتا ہے وہ، خرمن، خرمن کہتے ہیں ڈھیر کو، انبار کو بھائی، کسی چیز کا ڈھیر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خرمن، اسی طرح خرمن فصل کو بھی کہتے ہیں، زندگانی یہ زندگی بھائی، با باد یہ ایک با الگ ہے، اور باد لفظ یہ ہوا کو کہتے ہیں، ہوا کو، دہد خرمن زندگانی بباد، دے دیتا ہے وہ زندگی کی فصل ہوا کو، زندگی کی فصل کس کو دے دیتا ہے؟ ہوا، یعنی زندگی کی فصل ہوا کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی ہوا میں اڑا دیتا ہے، ہر وہ شخص جو حرص کے اندر پڑ جاتا ہے، حرص کی جال میں پھنس جاتا ہے، وہ دے دیتا ہے زندگی کے فصل کو یا زندگی کے ڈھیر کو ہوا کے، ہوا کو، زندگی کے ڈھیر کو ہوا کے حوالے کر دیتا ہے بھائی، کہ ہر وہ شخص جو حرص کے جال میں پڑ گیا، حرص کے جال میں پھنس گیا، دہد خرمن زندگانی بباد، دے دیتا ہے وہ زندگی کا ڈھیر ہوا کو، یعنی وہ زندگی کے ڈھیر کو ہوا کے حوالے کر دیتا ہے، وہ زندگی کے ڈھیر کو ہوا کے حوالے کر دیتا ہے بھائی، دیکھیے فصل جب پک کر تیار ہو جائے تو پھر اس کو کاٹ کاٹ کر ایک جگہ پر کھیت کے اندر ڈھیر کر دیا جاتا ہے، جمع کر دیا جاتا ہے بھائی، اور پھر اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ فوراً ہی اس سے اگلا عمل، یعنی اس سے دانوں کو الگ کرنے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو ہوائیں اور آندھیاں اس کو اڑا کر لے جائیں گی، ختم کر دیں گی، ضائع کر دیں گی بھائی، تو یہ جو فصل کاٹ کر ڈھیر لگا دیا گیا یہ ہے خرمن بھائی، کیا ہے؟ خرمن ہے، ڈھیر ہے بھائی، تو شاید اس شعر کے اندر حرص یعنی لالچ کے ہولناک نتائج سے آگاہ کر رہا ہے، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، تو شاعر اس شعر میں یہی بتلا رہا ہے کہ لالچ بڑی بری چیز ہے، جو لالچ کے اندر پھنس جاتا ہے، جو لالچ میں واقع ہو جاتا ہے، وہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی فصل کا وہ ڈھیر ہوا کے اندر چھوڑ دے تو ہوائیں کیا کر دیں گی؟ ہوائیں اور آندھیاں اس کی ساری فصل کو ضائع کر دیں گی، وہ ساری فصل ختم ہو جائے گی، تو لالچ بھی اسی طرح جب انسان کو اس میں پڑتا ہے تو یہ لالچ اس کی زندگی کی تباہی و بربادی کا باعث بن جاتا ہے، معنی سمجھ میں آیا شعر کا بھائی؟ جی، تو یہ معنی ہے، ہر آنکس کے دربند حرص افتاد، دہد خرمن زندگانی بباد، ہر وہ شخص جو حرص کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ زندگی کے ڈھیر کو ہوا کے حوالے کر دیتا ہے، کہ حرص اس کی زندگی کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے، یہ تو شعر کا مفہوم تھا، بہرحال مصنف نے اس کو صرف وہ لفظ ہر کی مثال کے طور پر ذکر کیا کہ یہ سور ہے موجبہ کلیہ کا فارسی کے اندر، جیسے عربی میں
کل کا لفظ تھا کلن، اسی طرح فارسی میں کیا لفظ ہے؟ ہر لفظ ہے بھائی. تو اس کی مثال کے طور پر مصنف نے اس شعر کو ذکر کیا بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا فالمرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.